مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے فیضان مدینہ میں آنے والے عاشقان رسول اپنے تاثرات ہمیں دیتے ہیں، آئیے ہم تاثرات سنتے ہیں.
سید المتقین ابوبکر ابوبکر ادق و صادقین ابوبکر ابوبکر سایہ مصطفی ابوبکر ابوبکر یار غار مصطفی ابوبکر ابوبکر خلیفۃ المسلمین.
عارف خان،
عارف بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟
ہم پیغام مدینہ جا رہے ہیں.
کس سلسلے میں؟
ہم مدنی مذاکرہ سننے کے لیے تشریف لائے، ان شاء اللہ ہر ہفتے آتے ہیں اور ان شاء اللہ آتے رہیں گے. مرشد پیر حضرت مولانا ریاض قادری صاحب کی باتیں سننے میں جاتے ہیں اور جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. ہماری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت بھی آئے تو میں ان کے قدموں میں ہی آئے.
اس مدنی مذاکرے سے کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں؟
برکتیں یہ حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ، کئی اسلامی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے نمازوں کی عادی نہیں ہوتے ہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی برکت سے پانچ وقت نمازی بن جاتے ہیں.
ابو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جیکٹ وغیرہ ہم پہنتے ہیں تو زپ بند کر کے کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جو پہلے مذاکرہ ہوا تھا تو اس میں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، تو کچھ ہفتے سے پہلے ہی ابو نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب مجھے مل گیا، تو ابو کو بھی بہت خوشی ہوئی.
باپا کی ہر ایک بات دل پہ لگتی ہے.
میں ہر مرشد کا فیضان ہے جو ہمارا کھینچ کے لاتا ہے.
نام کیا ہے اور کہاں سے؟
عدنان ہے، میر بغا سے.
آپ کو کیسے ذہن بن گیا آپ کا یہاں پر آنے کا؟
مطلب محبت تو شروع سے ہی ہماری، تو اس سے کر کے ناراض ہے بس.
آج کے مدنی مذاکرے میں آپ پہلی دفعہ شرکت کی ہے، کوئی اچھی چیز تو مدنی مذاکرے کی آپ کو یاد ہے؟
وہ جو تھی نا پیسوں کے معاملے میں آتا ہوں کچھ نہیں مچنے کا، وہ بالکل ذہن میں فٹ ہو گئی. پاپا جان نے تو ماشاء اللہ بتایا، کوئی بات تو ایسی ہی نہیں. کوئی پہلے لوگ بولتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں گزری ملتی ہے تو پیسے آتے ہیں، الٹے میں آتے نہیں. آج آج ذہن صاف ہو گیا بالکل. قافلے میں کریں گے انشاءاللہ سفر.
آج کے مدنی مذاکرے کی خاص بات جو ابھی تک یاد ہوا،
یہ سفید بال کے بارے میں بتایا تھا، بزرگی کی علامت ہے اور موت کا قاصد پیغام بھی یہی ہے.
جب سے آج مدنی مذاکرے میں پیر صاحب نے بوڑھے کے بارے میں جو بتایا تھا،
60 سال سے بندہ اوپر ہو جائے گا تو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی مطلب موت کی ایک نشانی آ جاتی ہے.
امیر اللہ سنت جو رسالے کا ترکیب دلائی ہے انشاءاللہ بخار کے فضائل وہ پورا پڑھنے کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ.
میں فیضان مدینہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ادھر آنے کی توفیق دی. ماشاءاللہ جب اس گنبد پہ نظر پڑی تو دل میں یہ خیال آیا یہ گنبد دیکھا اپنے حضور کا روزہ بھی دیکھ لیں انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہوا کرے یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کرے. اعتکاف کی نیت دل میں تو ہونا ضروری ہے، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا نیاز کھانا دم کے ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب یہ کہ کھا پی سو نہیں سکتے، لہذا اعتکاف کی نیت کر لیں. اب کھانے پینے سونے میں حرج تو نہیں ہے، البتہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہ کریں، ثواب کے لیے کریں تو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا. کھانا پینا جائز ہو جائے گا، ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی، اللہ کی رضا کے لیے کی ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1443 ہجری کے ماہ صدیق اکبر ماہ عاشق اکبر جمادی الاخری کی 19ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں. 19ویں شب کی نسبت سے زیاد درود و سلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 19 جس نے کہا اللهم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہفتہ وار شروع ہو چکا ہے. سوالات آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائیں, وہاں تلخ کلامی ہو, تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے کہ ایک سائڈ پر چاچو ہوں اور دوسری سائڈ پر والد ہوں, تو اس معاملے میں اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
دیکھ, ہر صورت میں انصاف کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ خاندان والے ہوں یا اور کوئی مسلمان ہو. بہرحال یہ کہ اگر ظن غالب ہے کہ آپ کوشش کریں گے تو ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی, تب تو ضروری ہے کہ آپ یعنی کہ ان کو سمجھائیں نرمی سے. ایک دم سے کہیں گے نا چاچو آپ کی غلطی ہے یا ابو آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا, تو ترکیب نہیں بنے گی. اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ صلح کس طرح کروائی جاتی ہے. تو اگر یہ آتا ہو تب تو بیسٹ یہی ہے کہ کوشش کرے اور ان کی آپس میں صلح کروا لے, اور اگر اپنے بس میں نہیں ہے صلح کروانا تو ظاہر ہے کہ دل میں برا جانے خاموش رہے, ورنہ ایک فریق کی سائیڈ آپ لیں گے نا بلا حکم شرعی تو پھر یہ کہ بات خراب ہو جائے. آج شریعت کا حکم ہو کہ بھئی فلاں مظلوم ہے اور اس کا ساتھ دینا ضروری ہے, تب تو وہ دینا ہی ہوگا چاہے وہ باپ ہو یا چاچو ہو. لیکن یہ کہ جو کنڈیشن ہو نا پہلے اس کے تعلق سے کسی مفتی صاحب سے, دارالفتاء اہل سنت سے ہی آپ مشورہ کر لیں, ان سے مسئلہ معلوم کر لیں کہ یہ یہ صورتحال ہے, مجھے کس طرح مطلب یعنی کہ اس کو ڈیل کرنا چاہیے. ورنہ ایک اپنے طور پر اگر معلومات کمی ہوئی نا تو خاندان میں فساد کا باعث بھی آپ بن سکتے ہیں, یہ بھی پیش نظر رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ساری امت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں ہو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہو, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان والا پلڑا ساری امت کے ایمان پر غالب آ جائے گا, بھاری ہو جائے گا. پوچھنا یہ تھا کہ ایمان کی یہ جو خصوصیت ہے یہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے, اور ایک عام مومن اور مومن کامل اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ہم ہیں تو مسلمان الحمدللہ, مومن بھی ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, تو ایمان میں مزید کیا بہتری لائی جا سکتی ہے, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
ایمان کے درجے ہیں, حدیثوں میں کئی مقامات پر اس طرح ہے کہ بھئی فلاں کام کرے تو مومن کامل, فلاں کام کرے تو مومن کامل, ورنہ یہ کہ یعنی مومن کامل نہیں ہے, مومن نہیں ہے. فلاں کام کرے جیسے کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا رہے تو وہ مومن نہیں ہے. اس طرح کے جو ہے نا, تو یہاں مراد وہی ہوتا ہے کہ مومن کامل نہیں ہے, کمپلیٹ مومن نہیں ہے, کمال ایک درجہ. تو درجہ کمال کا بہترین یا بیسٹ مومن وہ نہیں ہے. اس طرح کے اس کے معنی ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری جانیں قربان, ہماری آل اولاد قربان, یہ تو مطلب ہر معاملے میں کمپلیٹ تھے. جو بھی معاملہ لو, عقیدے کا لو, ایمان کا لو, عمل کا لو, اخلاق کا لو, کردار کا لو, ہر معاملے میں آپ مکمل اور کمپلیٹ تھے. تو آپ کا ایمان کے صدقے اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. تو اس کے لیے ایمان پر, ایمان کی سلامتی کے لیے بندہ دعا بھی کرتا رہے, اس کے جو اوراد ہیں وہ بھی پڑھے, اور اس طرح کی روایات وغیرہ جس میں کہ بھائی اس میں یوں نہیں کیا تو مومن نہیں, یہ کام نہیں کیا تو مومن نہیں, اس طرح کی جو بھی روایتیں ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے کہ میں نے مطلب یہ کام کرنے تاکہ میرے ایمان میں کوئی کمزوری یا نقص یعنی کمی پیدا نہ ہونے پائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ میت کو دفنانے سے پہلے قبر میں اتر کر ذکر و اذکار کرنا کیسا, اور کیا اس طرح ذکر و اذکار کرنے سے میت کی بخشش ہو سکتی ہے؟
ذکر و اذکار جب بھی کیا جائے ظاہر ہے اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, اور یہ اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اب اگر کوئی قبر میں اتر کر ذکر و اذکار کر رہا ہے تو اچھا کام ہے, اس میں کیا حرج ہے. بعض بزرگوں کا سب یہ سنا ہوا ہے بھائی فلاں کی قبر بنائی گئی تو ایک ایک وہ جو دیوار بنائی, تختی لگائی, اس پر سورتیں پڑھی گئیں, دم کیا گیا, تلاوت کی گئی, دم کیا گیا, تو ظاہر ہے اس کی برکتیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اچھا کام ہے, اچھے کام کی پذیرائی ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
محمد حسن رضا تاری مدری مرکز فیضان مدینہ کیل کشمیر سے عرض کر رہا ہوں, اور میرے ساتھ مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ کیل کے طالب علم بھی موجود ہیں. امیر علیہ السلام, آج کل جس طرح برف باری کا موسم ہے اور پوری دنیا میں مختلف مقامات پر ملکوں میں شہروں میں برف باری ہو رہی ہے, تو عرض یہ ہے
کہ ان کا
سوال یہ ہے کہ برف پر نماز پڑھنے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟
برف پر نماز پڑھنے کی نوبت تو ظاہر کہ کمی آئی ہے. اب وہ اگر واقعی پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو برف اتنا جام ہے کہ اس میں پیشانی دھنس نہیں جاتی. جس طرح زمین سخت ہوتی ہے یا اتنا دبانے کی گنجائش ہو, لیکن برف جو نرم ہوتا نا اس میں غالباً گنجائش نہیں ہوتی, وہ دھستا جائے گا سر. تو اگر یہ دھستا جاتا ہے تب تو سجدہ نہیں ہو سکتا اور نماز نہیں ہو سکے گی, اور اگر بالکل سخت ہے تو ہو جائے گی. جیسے کہ کشتی ہے پانی میں کھڑی ہوئی ہے تو اس میں استقرار نہیں ہے. اتر کر ممکن ہے نماز پڑھنا زمین پر تو پڑھنا ضروری ہے, اور نہیں اترنا ممکن تو اس کے پھر اپنے مسائل ہیں پڑھنے کے کہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر وہ کشتی بھلے کنارے پر ہے اور برف میں بالکل جام ہے تو اس کشتی میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے نبی کے پہلے خلیفہ,
پہلے خلیفہ
ابو بکر,
میرے
خلیفہ صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور اس وقت میں جبل ثور کے پہاڑ پہ جو غار ثور ہے, غار ثور کے بالکل جو جہاں سے انٹر ہوا جاتا ہے, جہاں سے انٹری ہوتی ہے, لوگ جہاں سے انٹر ہوتے ہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں, میں اس باب الرئیسی پر اس وقت میں حاضر ہوں. سوال یہ ہے آپ کی بارگاہ میں حضور کہ کبوتری نے جو انڈے دیے تھے اور مکری نے جو جالا بنا تھا, اس کی وجہ کیا تھی جو ایسا ہوا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 نائٹ یہاں پر گزرے ہیں اس دوران اس پیریڈ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پانی لے کر کون آیا کرتا تھا, اس کے حوالے سے ضرور ارشاد فرمائیے گا. 5,500 فٹ کی بلندی ہے اس پہاڑ کی, اپنا وجود لے کے ہی چڑھنا انسان کے لیے جو ہے وہ بھاری پڑتا ہے. تو اس رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ لے کر کس طرح اوپر آئے ہوں گے حضور, اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. امیر سنت کی بارگاہ میں ایک اور عرض ہے کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام کے اندر ایک شعر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے, کیا وہ اس غار کے حوالے سے ہی ہے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گردے غار فردے ہیں. اس کی وضاحت بھی فرما دیجیے.
یہ غار ثور, سبحان اللہ, غار ثور میں ہجرت کے لیے جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی آپ کی خدمت میں شریک تھے, اور 3 دن 3 راتیں غار ثور میں, وہ غار ثور کو قدم بوسی اور جس میں اتر کے بوسے لینے کی اجازت ملی تھی. تو وہاں پر کیونکہ دشمن ڈھونڈ رہے تھے تو اس لیے وہ اللہ پاک نے انتظام کیا. اچھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پر وہ اس لیے مطلب کندھوں مبارک پر اٹھایا تھا, ایک وجہ یہ تھی کہ قدم کے نشان نہ پڑے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پنجوں کے بل چل رہے تھے, اٹھا کر پنجوں کے بل چلنا یہ اور دشوار ہے. یہ محبوب کی خاطر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے, وہ دشمن پاؤں مبارک کے نشان دیکھ کر وہ کہیں پیچھا کرتا ہوا آ نہ جائے. اس طرح کی مطلب حکمتیں اس میں پڑی تھی. تو بہرحال یہ کہ اب وہ کبوتری کو حکم ہوا مزید, یعنی کہ وہ ایک سیکورٹی انتظام, جیسے وہ بجلی کے تار وہ ڈالے جاتے ہیں اور مطلب پہرا لگایا جاتا ہے وغیرہ, تو یہ قدرتی سیکورٹی اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اسباب مہیا کیے, ورنہ وہ یہ نہ بھی ہوتے تو اللہ پاک اسباب کا محتاج تو ہے بھی نہیں. خیر, تو کبوتری کو حکم دیا تو اس نے انڈے دے دیے, مکڑی کو حکم ملا جالا بن دیا وہاں تاکہ دشمن آ کر دیکھے کہ بھائی یہاں اندر کوئی غار میں گیا ہوگا تو غار کے منہ پر جو جالا بنا ہوا ہے یہ سلامت نہ رہتا اور کبوتری اڑ جاتی. واقعی دشمن ڈھونڈتے ہوئے آئے بھی اور وہاں جالا اور وہ کبوتری کے انڈے وغیرہ وہ دیکھ کر یہ پلٹ گئے کہ یہاں کوئی اندر جا نہیں سکتا, ایسا انداز ہی نہیں کہ اندر کوئی جا سکے, تو یوں یہ پلٹ گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھی تشویش ہوئی تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی اور قرآن کریم نے اس کو وہ نا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, قرآن کریم نے اس کو حکایت کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو, جب وہ اپنے صاحب اپنے ساتھی کو فرما رہے تھے لا تحزن غم مت کر ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, ان اللہ معینی کا معنا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. تو یوں اللہ پاک ان کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور صدیق اکبر کی حمایت میں بھی ہے, جس کی حمایت اللہ کرے اس کو کون مطلب ہے کہ زد پہنچا سکتا ہے. تو جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کی جان ہے. یہ اعلی حضرت کے شعر کا جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے عرض کر رہا ہوں کہ ساری کائنات کی جان ہے, جان جہان ہے. تو جو جان ہوتی ہے بندہ تو ہرتا پھرتا سب کچھ کرتا ہے, لیکن جو واقعی جو جان اس کو چلا پھرا رہی ہے وہ جان نظر نہیں آیا کرتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کی جان ہے. تو یہ جو عدو من دشمن گرد غار یعنی غار ثور کے ارد گرد جو یہ گھوم رہے تھے ڈھونڈنے کے لیے, تو یہ فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہ تو جانے کائنات ہیں, یہ ان کو نظر کیسے آئے گی؟ اور واقعی وہ نہ دیکھ پائے اور مایوس ہو کر پلٹ گئے, اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار کی حفاظت فرمائی. یار غار تو یعنی لغت میں اس کو محاورہ بھی بنا لکھا دیا, یار غار مانے گہرا دوست. حالانکہ یہاں حقیقت میں یار غار کا لقب بھی بنتا ہے کہ تین دن آپ ساتھ رہے, لیکن یہ کہ یار غار میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یار غار بلکہ یار مزار بھی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. کھانا پہنچانے کے لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جایا کرتی تھی.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی صاحبہ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کھانا لے کر غار ثور پر حاضر ہوتی تھی. کیا قسمت پائی ان خوش نصیبوں نے, اللہ ان کے نصیبوں کے صدقے ہمارا نصیب اچھا کرے کہ مرتے دم تک ہم صحابہ و اہل بیت کی محبت پر قائم رہیں اور کسی صحابی کے بارے میں بال برابر بھی عقیدت میں ہمارے فرق نہ آئے. ہر صحابی یہ نبی
جنتی جنتی, جنتی جنتی,
جنتی جنتی, چار یاران نبی, چار یاران نبی جنتی جنتی, ابو بکر صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی, ہے معاویہ بھی جنتی جنتی, ہے ابو سفیان بھی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی.
سوشل میڈیا سے سوال آیا ہے, ایک پوچھ رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کیا کسی کے مرید تھے؟
اس وقت ہمارے انداز پر پیری مریدی جو اس طرح نہیں ہوتی تھی, لیکن یہ ذہن رہے کہ یوں سب کے مرشد کامل جو ہے نا پیر و مرشد, یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مرید ہیں. اگرچہ اصطلاحات نہیں بولی جا رہی ہے مطلب, لیکن ہے ایسا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت لیتے تھے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. حضور, ہمارے معاشرے میں چاند کی 3, 8, اور 13 تاریخ وغیرہ کو شادی کرنے سے منع کیا جاتا ہے, اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں؟
ایسا ہے نہیں, مطلب یہ بدشگونی نہیں لینی چاہیے, بدشگونی لینا جائز نہیں ہے. کوئی بھی تاریخ منوس نہیں ہے, صرف ہر شخص کے حق میں وہ وقت منحوس ہوتا ہے جس میں وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. نوسط خود پھیلا رکھی ہے, اب گناہ کر رہا ہے, داڑھی مونڈ رہا ہے, گناہ ہی ہے نا, اور داڑھی نہیں رکھ رہا, واجب ہے, ترک کیا, گناہگار ہے, نماز ترک کر دی, گناہگار ہے. اچھا گانے سن رہا ہے, نوسط میں نہ رہا ہے, نوسط کے کیچڑ میں لتڑا ہوا ہے, بد نگاہی کر رہا ہے, گناہ بھرے چینل پر فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, یہ سارے اوقات اس طرح کے کئی مثالیں, جھوٹ بول رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, شراب پی رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, تو یہ سب یہ اوقات جو ہے نا, جو ایسا کر رہا ان کے حق میں, یہ روح البیان میں لکھا گیا یہ ان کے حق میں منحوس ہے. ویسے کوئی گھڑی کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے, کوئی بدشگونی کا اسلام میں تصور نہیں ہے. وہ ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, کوئی 100-125 صفحے ہوں گے اس کے, تو اس میں بدشگونی کے بارے میں حیرت انگیز معلومات ہیں. آپ نے نہیں پڑھی تو اس کو پڑھیں, یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ کی معلومات میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کل ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے ایک پکچر شیئر کی, آپریشن تھیٹر کے سینئر ٹیکنیشین ہیں, تو میں نے کہا آپ کو دکھائیں وہ پکچر, اور اس پر آپ سے مدنی پھول لیں, دکھائیں.
میرا نام محمد وسیم اتاری ہے, میں ایک 850 بیڈڈ ہاسپٹل میں ایز اے سینئر ٹیکنیشین کام کرتا ہوں, اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس تصویر میں ایک ہاتھ جو دیکھ رہے ہیں وہ میرا ہی ہاتھ ہے. میں نے 8 ہفتے کا ایک مس کریج تھا, تو اس کی تصویر تھی. اکثر ہم لوگ ابتدا اپنی اور اپنی انتہا کی بات کرتے ہیں, تو انتہا کی تصویر وغیرہ تو ہم لوگ شیئر کر لیتے ہیں, چاہے وہ اسکیلیٹن کی صورت میں ہو یا چاہے لاغر جسم کی صورت میں ہو, لیکن ابتدا کی تصویر عموماً ہم شیئر نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ ہماری ابتدا ہے, اسی عبرت کے لیے میں نے اس کو شیئر کیا ہے. اللہ پاک ہمیں عبرت عطا فرمائے, کچھ مدنی پھول مزید مل جائے تو مدینہ مدینہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی عبرت ہے, انسان کی ابتدا ایک گندہ قطرہ ہے, پھر یہ کہ وہ خون کی پھٹک بنتی ہے, پھر یہ کہ لوتھڑا بنتا ہے گوشت کا, اس طرح یہ قرآن کریم میں اس کا اسٹیج بیان ہوئے ہیں. مفتی صاحب اگر آیت مبارک پڑھ لیں.
جی, قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقام پر اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے جو اسٹیپس ہیں انہیں بیان کیا ہے کہ کن کن مراحل میں انسان کو بنایا گیا. بالخصوص سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں اللہ پاک نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, یعنی ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, یعنی تمہارے جو جد امجد ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام, ان کو مٹی سے پیدا کیا, پھر اس کے بعد تمہیں ہم نے پانی کی ایک بوند سے, ایک قطرے سے پیدا کیا, پھر تمہیں یعنی اس بوند کو ہم نے تمہیں پیدا کیا علقہ یعنی خون کے ایک لوتھڑے سے, یعنی یہ جو پانی کا قطرہ ہے یہ خون کے اندر تبدیل ہوا. ثم من مضغۃ مخلقہ, پھر اس کے بعد اس لوتھڑے کو, خون کا جو لوتھڑا ہے, اس کو گوشت کے لوتھڑے کے اندر تبدیل کر دیا گیا. ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جن کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے, اور بہت سے وہ ہیں کہ جن کی تخلیق پوری نہیں ہوتی, یعنی وہ زندہ نہیں رہتے. جیسے یہ مس کیریج کی ایک مثال ہمارے سامنے ہی اس طرح ہوتا ہے. دوسرا مقام سورۃ المؤمنون میں اللہ پاک نے آیت نمبر 12, 13, 14 کے اندر اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, کہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, اس کے بعد ہم نے اس کو ایک مضبوط مقام پر رکھا، یعنی ماں کے رحم کے اندر اسے رکھا، بچہ دانی میں رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر یہ جو پانی کا قطرہ تھا اس کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر یہ جو گوشت کا لوتھڑا تھا اس کے اوپر ہڈیاں رکھی، ہڈیاں بنائی، اور ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے گوشت کو چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کو ایک نئی صورت ہم نے دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اس اللہ کے لیے ساری برکتیں ہیں جو سب سے بہترین پیدا کرنے والے.
سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اس طرح مطلب ہے کہ انسان کو پیدا کرتا ہے اور بندہ بالکل اس کے تو کوئی اختیار میں ہے نہیں نا کہ وہ پیدا ہو سکے باہر نکل سکے، وہ اندر ہے اندھیرے میں. اور اس میں قبر کے اندھیرے کی بھی یاد ہے، پیٹ میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے، تو پیٹ میں جو اندھیرا اس میں اس کو وحشت نہیں ہوتی، ذرا بچے کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، وحشت نہیں ہوتی، اللہ پاک وہاں اس کو غذا بھی فراہم کرتا ہے. لیکن قبر کا اندھیرا اللہ پاک اس سے ہم کو بچائے، تو اس میں وحشت گھبراہٹ وہ سب موجود، جس کو اللہ بچائے وہی بچے گا. اور نور مصطفیٰ کے صدقے اللہ کرے ہماری قبر روشن ہو جائے. روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفیٰ تاریکی گور سے بچانا، اے شمع جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس چھوٹا سا جو لوتھڑا ہے چند دنوں کا یا چند ہفتوں کا جو ہم نے ابھی اسکرین پر دیکھا، تو اس میں واقعی عبرت ہے. یہ اس کو کچا بچہ بھی بولتے ہیں، یہ کچا بچہ ہے، یہ پورا بن نہیں پایا اور یہ نکل گیا. تو کچے بچے سے جس کے مطلب یعنی کہ جو ماں ہوتی ہے اس کو تو بہرحال تکلیف ہوتی ہے، کچا پھل ٹوٹے درخت سے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس پر اس کے لیے اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، صبر کرنے پر بڑے درجے ہیں. تو بہرحال یہ کہ احادیث مبارکہ میں بھی کچے بچے کے تعلق سے بڑی پیاری بشارتیں ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے اس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ پاک سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایول سکھ تل مراغم ربا، یعنی اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا. تو جن کے ہاں اس طرح کا ہوتا ہے مطلب، تو ان کو بھی تسلی رکھنی چاہیے کہ اس میں بھی اللہ پاک نے کیا اس کی مصلحت ہے ہم نہیں جانتے، کہ یہ بھی ایک بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب یہ کہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس طرح کا جو ہم نے یہ تصویر دیکھی اس میں دیکھو یہ کتنی یعنی کہ وحشیانہ وہ شکل ہے اس کی کہ بندہ ڈر جائے. تو شروع میں یہ کس طرح ہوتا ہے، پھر یہ جو حسن و جمال پر بندہ پھولتا ہے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے، کس بل پر ناز کرتا ہے، یہ سب مطلب اس کو دیکھ کر آدمی کو یوں غور کرنا چاہیے کہ میری اصل حقیقت کیا ہے. قرآن کریم میں آیت مبارکہ جس کا ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں، تو جس کی اصل یعنی بنیاد پاؤں میں روندی جانے والی حقیر مٹی ہو اور اس سے تیار ہونے والا انسانی خمیر سیاہ یعنی بلیک اور بدبودار ہو، تو اسے یہ بات کیسے مناسب ہے کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ جس کی طرف اس کی نسبت ہے یعنی مٹی وہ سب سے حقیر چیز ہے. تو اس طرح کی چیز سے بنا ہوا انسان تکبر کرتا ہے، پھوپا کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، غریبوں کو یا کمزوروں کو دباتا ہے، ظلم کرتا ہے. اسے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اپنی اوقات کو یاد کرنا چاہیے کہ میری حقیقت جو ہے وہ مٹی ہے اور پانی کا گندا قطرہ ہے. آپ رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی ابتدا و انتہا یعنی شروعات اور اینڈ پر غور کرے کہ میرا آغاز میری شروعات ناپاک نطفے سے گندے پانی کے قطرے سے اور میرا انجام سڑا ہوا مردہ ہونا ہے. مرنے کے بعد سڑنا ہی ہے نا. یہ تو اللہ پاک جن نیک بندوں کو وہ سلامت رکھے ان کے وجود اپنی رضا کے سائے میں رکھے اس کو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن خیر کسی کا مٹی ہو جانا یا گل سڑ جانا یہ بھی یہ اللہ کا عذاب اس کو نہیں کہیں گے. وہ اپنے مخصوص بندوں کے فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو یہ کہ یہ ہمیں عبرت کے لیے یہ کہا جا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ تکبر اور دوسرے لوگوں کو حقیر جاننے سے بچیں. اور یہ تکبر ہوتا کیا ہے؟ تکبر اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں سے کسی اور سے اپنے آپ کو بڑھیا جاننا, اس کو گھٹیا جاننا, کمتر جاننا, حقیر جاننا اور اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا. تو یہ تکبر ہے ویسے عام, اور بعض صورتوں میں تو اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. شیطان بس بڑے وار کرتا ہے. اللہ جس کو بچائے وہ بچتے ہیں. جیسے سیٹھ اور نوکر, سیٹھ نوکر کو حقیر سمجھے گا اپنے سے تو گیا, تکبر میں پڑا. اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا جنت کے داخلے سے اس کو روکا جائے گا, جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں. یعنی شروع میں جنت میں نہیں جائے گا, اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو اللہ چاہے تو وہ سزا اس کو ملے گی اور اس کے بعد جنت میں جائے گا. تو یہ کہ تکبر, اسی طرح استاد اور شاگرد میں بھی یہ امکان موجود, عالم اور غیر عالم میں یہ امکان موجود, پیر اور مرید میں یہ امکان موجود, باپ اور بیٹے میں, ماں اور بیٹی میں, ماں باپ اور آل اولاد, یہ جو ایسے رشتے کے ظاہر ہے یہ بڑے منصب پر ہوتے ہیں, اور جو اولاد ہے یا شاگرد ہے یا مرید ہے ان کا منصب یوں ظاہری طور پر چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یوں تکبر میں پڑھنے کا چانس بڑھ جاتا ہے. لیکن یعنی ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ فلاں نے اپنے نوکر کو جھاڑا یہ بڑا مغرور ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتا. تکبر باطنی خباثت ہے, اندرونی بیماری ہے, اس کا ہم ایکس رے نہیں کر سکتے. اس کی ایکس رے کی مشینیں ایجاد نہیں ہوئی نہ ہوں گی. تو کسی کو ہم اپنے طور پر اس کا کوئی ایسا معاملہ دیکھ کر کہ یہ مغرور ہے جھاڑ دیا اس کو یا اس کو یوں کر دیا, نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے بچائے. ہم اپنی کریں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, اس میں یہ اپنا دیکھیں کہ ہم تو کہیں تکبر میں مبتلا نہیں ہے. بعض اوقات غریب بھی مغرور ہوتا ہے, فقیر متکبر ہوتا ہے. فقیر متکبر کی تو مذمت بھی آئی ہے حدیث پاک میں کہ بعض اوقات غریب بھی دوسروں کو مالداروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ تو بڑے گناہوں کر کے حرام کما کر رشوتیں دے کر یہ مالدار بن گیا ہے, اپنی حق حلال کا کمائی ہے, تھوڑا کھا کر گزارا ہے, یہ ہے وہ ہے یہ تو یوں ہے. تو یہ یعنی کہ اگر اس کو فقیر جو ہے یعنی غریب ہے وہ بھی حقیر سمجھے گا, مالدار کو بچے گا یہ بھی نہیں, یہ بھی متکبر اور مغرور کی صفوں میں آ جائے گا. اور وہی وعید ہے اس کی تو بڑی یعنی کہ سخت وعیدیں, غور کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, قیامت کے دن متکبرین یعنی جو لوگ تکبر کیے ہوں گے ان کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کے مانند اٹھایا جائے گا. کیڑی کیڑی کی طرح چھوٹے چھوٹے یہ اٹھیں گے, ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی. نہیں ہوں گی شکلیں انسانی لیکن یہ بالکل چونٹی کی طرح حقیر چھوٹے ریڈیوس ہو گئے ہوں گے اور ان پر ذلت طاری ہوگی. انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکے جائیں گے, ہانکا جائے گا. اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی. انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. حوالہ ترمذی کتاب صفۃ القیامہ جلد 4 پیج نمبر 221. تو یوں تکبر کرنے والے مالدار اگر غریبوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں, سیٹھ اگر نوکروں کے ساتھ کر رہے ہیں, اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ تکبر میں مبتلا ہے, یا کوئی غریب کسی مالدار کے حق میں تکبر میں مبتلا ہے, ہر ایک کو غور کرنا ہے. اچھا کھیلنا جانتا ہوگا, جو کم اچھا کھیلے گا اس پہ تکبر کا حملہ ہو سکے گا. ذہین طالب علم پر جو غیر ذہین ہے کم ذہین ہے ان کے تعلق سے تکبر کا حملہ ہوگا. ہر ایک میں کیٹیگریز ہیں. مفتی, ہر مفتی کو بڑا مفتی ہو ضروری نہیں ہے, چھوٹا مفتی ہے تو بڑا مفتی اس کے تعلق سے تکبر ہے, یہ کیا جانتا ہے میرے سامنے کیا بیچتا ہے, یہ نیا نیا مفتی ہے اس کو گہرائی پتہ ہی نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح کوئی ایسی تکبرانہ باتیں کرے اور ہو تکبر, یہ بھی ذرا بچے گا نہیں. مقرر ہے تو اگر وہ اچھا مقرر ہے, جو کم اچھا مقرر ہے اس کے تعلق سے تکبر میں پڑ سکتا ہے. اچھا نعت خوان آواز کے اعتبار سے اچھا, ورنہ اچھا تو وہ جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہو, اور اس میں آواز اللہ کی بارگاہ میں آواز نہیں دل دیکھے جاتے ہیں. خیر, تو ظاہری طور پر اچھی آواز والا نعت خوان, کم اچھی آواز والے نعت خوان کے تعلق سے تکبر میں پڑ سکتا ہے. اسی طرح کوئی قاری صاحب ہیں تو وہ دوسرے جو کم درجے کے قاری صاحب ہیں, اگرچہ تجوید وہ بھی جانتے ہیں لیکن آواز ان کی اتنی اچھی نہیں جتنی اس قاری صاحب کی ہیں. اب یہ قاری صاحب مانس صاحب تکبر میں پڑے ان کے حق میں, تو یہ بھی پھنسے. مائنس کر دیا صاحب کو, صاحب تعظیم کا لفظ ہے اس لیے کہ جب یہ متکبر اگر ہیں یہ تو پھر صاحب نہ رہیے. اس طرح مطلب ہے کہ تکبر جو ہے یہ ہر طبقے میں ہمیں ملے گا, ہر طبقے میں بندہ غور کرتا چلا جائے اور اللہ پاک سے ڈرتا رہے کہ کہیں میں تکبر میں نہ پڑ جاؤں. ایک بزرگ کا بڑا پیارا واقعہ احیاء العلوم شریف میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو تھے ان کو اپنے ایک مرید کے تعلق سے وہ بس وہ دل میں کچھ مسائل تھے, وہ جمتا نہیں تھا مرید, وہ ان کو ایک آنکھ بھاتا نہیں تھا. انہوں نے ایک بار تنہائی میں اپنے مرید سے فرمایا کہ اپنا پاؤں میرے منہ پر مل, میرے سر پر رکھ. مرید کانپ گیا کہ مرشد آپ کیا فرما رہے ہیں, میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. پیر صاحب نے فرمایا نہیں تمہیں کرنا پڑے گا یہ. اب مرید ظاہر سر کٹا دے گا, پاؤں تو اپنے سر پر رکھے گا نہیں پیر صاحب کے, لیکن اب وہ تو بری تو مانا نہیں. تو پیر صاحب نے پھر آگے بڑھ کے مرید کا پاؤں پکڑ لیا اور اپنے منہ پر سر پر پھیرتے رہے زبردستی کھینچ کے. یہاں تک کہ لکھا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ وہ پیر صاحب فرماتے ہیں الحمدللہ اس مرید کے تعلق سے میرے دل میں جو یہ کمزور باتیں تھیں وہ سب جاتی رہی. تو یہ بھی ایک طریقہ علاج جو ہم کہاں کر سکتے ہیں, ہم لوگ تو مطلب پھوپھا میں لگے ہوئے ہیں. میں بول رہا ہوں اتنا تو مجھے یوں کہ جیسے میرا کوئی کمال ہے, اگر میرے پاس کچھ معلومات ہے تو میرا کمال ہے. تیرا کمال کچھ بھی نہیں ہے, تیرا انجام سڑا ہوا مردہ ہے. جس کو جو کمال ملا رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ملا, اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اب یہ زبان بند ہو گئی کیا کرو گے. نعت خوان اگر یہ کہ یوں سمجھتا کہ میں کچھ ہوں اور گلا بیٹھ گیا نعت پڑھتے پڑھتے اور لوگ اٹھ کر جانے لگے تو کیسی رسوائی ہوگی. اس لیے دل میں کسی کی بات آنی ہی نہیں چاہیے کہ میں اپنے آپ کچھ ہوں, جو بھی مجھے ملا وہ میرے رب نے عطا کیا, جب چاہے وہ لے سکتا ہے. یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ خود پسندی کی طرف بندہ چلا جائے گا. یعنی کسی خوبی کو اپنا ذہین ہے, میں ذہین اپنی خوبی ہے, میں اتنا پریکٹس کرتا ہوں, میں اتنی اسٹڈی کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, وہ احتیاط کرتا ہوں فلاں, میں اپنے آپ پر یوں سمجھے یہ کہ یہ میری وجہ سے میں ذہین ہوں, میرا کمال ہے. اور یہ اس کے زوال سے بے خوف ہو جائے کہ یہ ضائع بھی ہو سکتا ہے, اللہ پاک یہ خوبی واپس لے بھی سکتا ہے, یہ اس کے ذہن سے بالکل نکل جائے تو یہ خود پسندی کا مریض ہے. خود پسندی جس کو عربی میں عجب کہتے ہیں, عجب یہ خود پسندی, یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس سے بھی بچنا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. یہ بھی نس نس میں اترا ہوا ہے. تو اس کو مطلب یعنی کہ عجب کے تعلق سے حدیث پاک کے عجب یعنی خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کرتا ہے. عجب یہ مذکر ہے, خود پسندی یہ لفظ مؤنث ہے. تو بہرحال خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے. حوالہ جامع الصغیر مع فیض القدیر جلد 2 پیج نمبر 475 دار الکتب العلمیہ بیروت. تو یوں اس کا بھی علاج ضروری ہے. تو ان بیماریوں کا علاج ملے گا آپ کو باطنی بیماریوں کی معلومات. یہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے, منفرد کتاب ہے یہ, اس کو ضرور حاصل کریں, اس کو پڑھیں. تو اس میں ان امراض کے تعلق سے تکبر یہ سب ملے گا, باطنی بیماریاں سب سے مراد بہت ساری بیماریوں کا اس میں آپ کو تذکرہ ملے گا. ان کی تعریفات ہیں, ان کے وعید ہیں, ان سے بچنے کے فضائل, پھر یہ کہ ان کے معالجات علاج وغیرہ یہ سب اس میں آپ کو ملیں گے اس کتاب میں. یہ پڑھنا بہت ضروری ہے, فرض علوم پر مشتمل ہے یہ کتاب, بہت سارے فرض علوم اس میں شامل ہیں, اللہ کریم توفیق دے. تو وہ حدیث پاک ایک اور بھی, ہاں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تین جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہے, ایک بوڑھا زانی, نمبر 2 متکبر فقیر, تکبر کرنے والا فقیر, اور ظالم غنی یعنی ظالم مالدار. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر تکبر برا ہے مگر فقیر کا تکبر زیادہ برا, کہ اس کے پاس اس کے اسباب نہیں ہیں, محض شیطان کے دھوکے سے اپنے کو بڑا جانتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر السنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ آج کل یہ شارٹس کا رواج بہت زیادہ چل گیا ہے, خصوص جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو سردیوں میں بھی اب تو اس طرح ہونے لگا ہے, شارٹس پہنتے ہیں جس میں گھٹنے کا کچھ حصہ, یعنی مرد لڑکے جو ہے نا اس طرح پہنتے ہیں کہ جس میں گھٹنے کا کچھ حصہ اور بعض اوقات جو ہے وہ ران کا حصہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں, اس پر کچھ تنبیہات فرما دیں تاکہ اس چیز کی بھی روک تھام کچھ ہو سکے.
اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. یہ ناف کے نیچے سے مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت کا یہ پورا گولائی والا حصہ جو ہے نا, ہر چیز اس میں آ گئی, اس کا رواں رواں یہ سب ستر میں داخل ہے. یہ چھپانے کی چیز ہے, بلا ضرورت ستر کھولنا اکیلے میں بھی جائز نہیں ہے, ناجائز. اچھا اب دوسرے کا ستر کھلا ہوا ہے, اس کو اس نے کھول کر تو وہ گناہگار ہے کہ یہ گھٹنے کھول کر یا رانے کھول کر گھوم رہا ہے, تو یہ گناہگار جہنم کا حقدار ہے, اور اس کھلے ہوئے ستر کو دیکھنا بھی گناہ ہے, اس سے بچنا پڑے گا. یہاں تو چلو یہ مردوں کا ہے, باہر ملکوں میں تو غالباً سنا ہے عورتوں کا بھی ہوتا ہے اسی طرح کی. یہ جو بھی آپ نے کہا چڈی یا ہاف پینٹ وغیرہ پہننے کا رواج, نعوذ باللہ, بہت بری حالت ہو گئی ہے لوگوں کی. یہ خاص کر پوش ایریاز میں, ہمارے یہاں کراچی میں اس طرح کے شاید مناظر ملتے ہوں گے, باہر ملکوں میں تو خیر زیادہ ہے, خصوصاً جو غیر مسلموں کی اکثریت ہے نا, یہ مزدور اور اس طرح کے لوگ تو عام طور پہ یہ اسی طرح کی چیزیں پہن کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آدمی جائے تو جائے کہاں, مدینے تو امن نہیں ہے دنیا میں, گناہوں سے امن نہیں ہے. آدمی چلو خود گھٹنے ننگے نہیں کرتا لیکن اب نظر کب تک بچائے. خیر جس کی نظر اچانک بغیر ارادے کے پڑ گئی کسی کے کھلے ستر پر, اور اس نے فوراً لوٹا لی تب تو اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا, لیکن یہ کہ آدمی مطلب پھر شیطان جو ہے نا وہ سخت کر دیتا ہے دل, یار مجبوری ہے, یار مجبوری ہے, یار مجبوری ہے, اور یہ مجبوری مجبوری میں وہ مطلب گناہوں میں پھر پڑ جاتا ہے, وہ دلیر ہو جاتا, دل کھل جاتا ہے, پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ دیکھ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے, اس کو احساس تک نہیں ہوتا, نفس لوامہ سمجھو گے جیسے مر جاتا ہے اس کا. پھر نفس لوامہ جو نہیں ہے اچھا نفس ہے, ایک تو نفس امارہ جو گناہوں پر ابھارتا ہے, اور نفس لوامہ جو ہے یہ وہ نفس ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس میں ملامت کرتا ہے, شرمندہ کرتا ہے, ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے کہ تو نے کیوں کیا ایسا, غلط کیا تو نے, جس کو بولتے ہیں نا یار اپنے ضمیر سے آواز آئی کہ یار نہیں غلط ہے, ضمیر بولتا ہے یہ غلط ہے. تو نفس لوامہ یہ بہت اچھا نفس ہے, لیکن یہ پھر کمزور سے کمزور تر پڑتا جائے گا جب ایسوں کی صحبتیں ایسا ماحول بندہ اپنائے گا, جائیں یہ ہر طرف یہ آدھے ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں, حیا اگرچہ ان کو نہیں ہے لیکن دیکھنے والا بھی پھر وہ حیا سے کورا, اور ہوتے بھی ہیں کورے خود بھلے پورا پینٹ شرٹ وغیرہ پہنیں گے لیکن نہیں ان کو پرواہ ہی نہیں پڑی ہی نہیں ہوتی, وہ دیکھ رہے ہوتے گڈ بڈ ہوتے. اس طرح کھلاڑی جو ہوتے ہیں یہ بھی بعض کھلاڑی کھیل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ اسی طرح کے لباس پہن کر کھیل رہے ہوتے ہیں, جس میں آدھی رانیں چمک رہی ہوتی, اسی طرح کی کبڈیاں تو یہ کشتیاں اس طرح کے جو گیم ہیں ان سب میں عام طور پہ یہ چڈیاں یا چھوٹے چھوٹے بازو کا تو بہت چھوٹی سی وہ چڈلی پہنتے ہیں, ساری رانیں کھلی پڑی ہوتی ہیں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جیم وغیرہ میں بھی غالباً ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ وہ چڈیاں پہن کر یا آدھے ننگے ہو کر یہ کشتیاں یہ اپنے ورزشیں کرتے ہوں گے. تو ایسے اگر واقعی مطلب مجھے کنفرم نہیں پتا, کبھی جیم جانے کا اتفاق نہیں ہوا, جیم نام بہت سنا ہے لیکن کبھی بچپن میں وہ الگ باتیں دیکھے ہوں, لیکن ایک زمانہ ہو گیا جس کے اندر باقاعدہ جیم یہ کوئی میدان ہوتے ہیں سنا ہے,
ابا یہ
کرتے ہیں
اکھاڑوں
کر رہے ہوتے ہیں, اس میں
اکھاڑوں کا نام آپ نے سنا ہوگا نا, اکھاڑے ہوا کرتے تھے ایک وقت میں, تو جس پہ پہلوانی کی جاتی تھی اکھاڑے, ٹھیک ہے نا, تو جو پہلے اکھاڑے ہوتے تھے نا وہ اب ہو گئے تھوڑے ماڈرن, اکھاڑوں میں وہ اب جیم میں وہ تو سامان ہوتا ہے جو پہلے اکھاڑوں میں ہوا کرتا تھا, لیکن اب کافی ساری مشینیں اور الیکٹرانک کی ایسی بہت ساری چیزیں جو ورزش کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں, وہ رکھے ایک پورا ایک ماحول بنتا ہے اس کو جیم, یعنی پورا ایک جیم خانہ ایک ہوتا تھا, اب اس کو جیم کا نام دے دیا گیا ہے, GYM تو یہ ہے, اور اب یہ کلچر ہو گیا ہے کہ اس طرح کے جیم میں جاتے ہیں, اور جو جیسے آپ نے ابھی توجہ دلائی تو وہ اب یہ کہ اس کو اللہ کرے کہ ہمارے یہ سن لیں جو اس طرح کا لباس پہنتے ہیں, کہ اب یہ کہ نیچے شوز جیسے اسپورٹس کے شوز اور پھر ایک لانگ پہنتے ہیں شاکس موزے جرابے جس کو ہم کہتے ہیں, اور پھر اوپر ہاف پینٹ پہنتے ہیں, یہ ہاف پینٹ بھی اس کو کہتے ہیں, تو لیکن ان دونوں شاکس اور ان ہاف پینٹ کے درمیان ان کے گھٹنے اور ان کے رانوں کا حصہ کھلا ہوتا ہے, یہ مطلب بدقسمتی کے ساتھ یہ ایئرپورٹ پر بھی آتے جاتے ہوئے بھی کافی دنیا میں ممالک میں یہ ایک بالکل ایک عام کلچر ہے, اس میں تقریباً سمجھے غریب امیر ایک ساتھ کم و بیش مبتلا نظر آتے ہیں, بعض لیبر ایریا میں بھی دنیا بھر کی, میں مطلب پاکستان کے باہر کی بات کر رہا ہوں, تو یہ ایک چل چکا ہے. تو یہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے یہ سوال لیا, خوف خدا رکھنے والے کو یہ بات پتا چلے کہ یہ جو میں لباس پہن رہا ہوں یہ لباس میرے لیے بھی درست نہیں ہے, شرن مجھے بھی اس کی اجازت نہیں ہے, اور میری وجہ سے کوئی اور بھی اسے گناہگار ہو سکتا ہے. یہ مفتی صاحب اگر اس پر کوئی حدیث بھی اگر سنا دیں, اگر اس عنوان پر کوئی حدیث بھی اگر سنائی جا سکتی ہو تو.
جی بکثرت حدیث اس پر موجود ہیں, امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے جامع کے اندر حضرت سیدنا جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران عورت ہے, یعنی چھپانے کی چیز ہے کہ یہ مقام بھی چھپایا جائے گا. اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے علی, ران کسی کے سامنے نہ کھولو اور نہ ہی کسی زندہ کی اور نہ ہی مردہ کی ران کی طرف نظر کرو۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اس میں یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے، یعنی ناف سے شروع ہو کر نیچے سے شروع ہو کر گھٹنوں سمیت کا جو حصہ ہے، یہ عورت یعنی چھپانے کی چیزیں سترے عورت ہی کہلاتا ہے۔
ستر میں ناف شامل نہیں ہے
جی،
ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت
جی
پورے بدن کی گولائی، یہ مرد کا ستر ہے، عورت کا ستر بھی اس سے زیادہ ہے۔
اس میں میں انہیں بھی دعوت فکر دوں گا کہ غور کریں کہ جو ایسی پینٹ پہنتے ہیں یا ایسے ٹراؤزرز پہنتے ہیں، اور نماز تو وہ پڑھتے ہیں ایسے لوگوں، میں انسی سے بات کر رہا ہوں، جو ایسے پینٹ اور ٹراؤزر پہن کر نماز پڑھتے ہیں اور اوپر اس طرح کی ٹی شرٹ یا شرٹ پہنتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا ستر عورت کھل جاتا ہے، جیسا امیر سنت نے فرمایا کہ چاروں طرف یہ ستر عورت ہی ہے، تو اس تعلق سے وہ بھی غور کریں، مہربانی کریں، اپنے آپ کو بھی اس برائی سے بچائیں اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ایسا کریں کہ ان کو بھی گناہوں میں مبتلا نہ ہوں۔
مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔
کراچی میں تیز ہوائیں، کراچی میں گزشتہ روز تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے سے مختلف واقعات میں دو بچوں سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے اور پانچ افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی میں جمعے کے روز ہوائیں 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں، جس کی وجہ سے کراچی کے علاقے سرجانی، اورنگی، شیرشاہ، گلشن معمار اور نارتھ نازم آباد میں حادثات ہوئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں دیواریں گرنے، درخت اکھڑنے سے اور کھمبے گرنے سے بجلی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا۔ زیادہ تر ہلاکتیں دیواریں گرنے کے باعث پیش آئیں۔ اس کے علاوہ تیز ہواؤں کے باعث کراچی کے ساحلی علاقے کیٹی بندر میں 3 ماہی گیروں کی کشتیاں الٹ گئیں، جس کے باعث 38 ماہی گیر لاپتا ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ تیز ہواؤں میں ماہرین کے مطابق کچھ احتیاطیں کرنی چاہیے، ہر ممکن کوشش کریں کہ ایسی حالت میں گھر، آفس یا کسی محفوظ جگہ پر ہی رہیں۔ جب ہوا کے تیز جھکڑ چل رہے ہوں تو کسی کھلی سواری جیسے موٹر سائیکل وغیرہ پر سفر نہ کریں۔ اگر تیز ہوا کے ساتھ دھول مٹی بھی اڑ رہی ہو تو گاڑی کو کسی محفوظ جگہ روک دیں۔ اگر سفر ضروری ہو تو فوگ لائٹ کا استعمال کریں۔ تمام افراد بالخصوص بچے اور بزرگ خصوصی احتیاط کریں۔ تیز ہواؤں سے گھر کے شیشے وغیرہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کھڑکی سے دور رہیں۔ تیز ہوا کی صورت میں بجلی کے کھمبوں، درخت یا کسی کچی دیوار کا سہارا نہ لیں، بل بورڈ سے بھی دور رہیں اور احتیاط کریں کہ اسٹیل کی شیٹیں ہوا میں اڑ کر بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تیز ہوا میں منہ کو ڈھانپ لیں، مٹی سے آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ سردی میں تیز ہوا میں سر اور سینے کو خصوصاً ڈھانپ کر رکھیں۔ تیز ہواؤں میں سمندر کی طرف نہ جائیں، تیز ہواؤں سے سمندر میں طغیانی آ سکتی ہے۔
میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جو اس کی وجہ سے جو اموات ہوئی ہیں، تو جن مسلمانوں کے یہاں اموات ہوئی ہیں، وفات پا گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی ہو، ان کے علاوہ یقین کے لیے بھی اگر صبر کی دعا ہو جائے، اور جو اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کے اسباب بھی، مال و اسباب، گھر بار اور کافی چیزوں کو نقصان پہنچا ہے، ماہی گیر کے تعلق سے پتہ چلا، تو اللہ ان مسلمان ماہی گیروں پر بھی رحم و کرم فرمائے۔ تو اس تعلق سے بھی عرض ہے کہ اگر دعا بھی ہو جائے اور آئندہ کے لیے بھی حفاظت کی دعا ہو جائے۔
اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ جو مسلمان پانچ بتایا اس میں پانچ اموات کا، تو جو مسلمان پچھلے دنوں جو آندھی آئی، تیز ہوا چلی، اس میں جو مسلمان وفات پائے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت کرے، اللہ پاک ان کے لواحقین ان کو صبر جمیل و صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ میں ان فوت ہونے والوں کے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں، صبر کی تلقین، اور جو بےچارے زخمی بھی زارے کتنے ہوئے ہوں گے، اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اور جو ماہی گیر 38 بتائے گئے، 38، تو وہ بھی اللہ کرے کہ عافیت کے ساتھ مل جائیں اور اپنے گھروں پر، اپنے بچوں کے پاس پہنچے۔ اللہ کریم سب پر عافیت اتارے، رحمت کی نظر فرمائے، اور اس طرح کے معاملات اور یہ آندھیوں اور طوفانوں میں اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا اب اس طرح کے آندھیاں اور طوفان آتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ تو ڈرتے بھی ہوں گے خطرہ جب آ جاتا ہوگا سر پہ, کچھ لوگ اس کی سیلفیاں بناتے ہوں گے اور لطف اندوز ہوتے ہوں گے. تو یہ ایسے مواقع نہیں ہیں لطف اندوز ہونے والے, یہاں غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ آندھی جب چلتی ہے تو ڈبا اڑ کے ٹھپ کر کے گر رہا ہے تو وہ شاپر جو ہیں وہ غبارے کی طرف اڑ اڑ کے جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک لطف اندوز مناظر اس کو بنا لینے کے بجائے بندہ غور کرے کہ قیامت کے دن جب یعنی کہ قیامت آئے گی اس وقت یہ اس وقت تو شاپر اڑ رہی ہے, اس ہوا نے خالی شاپر کو اڑایا ہے. وہ جو آندھی چلے گی تو وہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے, وہ آندھی کیسی ہو. تو ان کو یاد کر کے اپنے آپ کو ڈرائے بندہ کہ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے اور اس دن کی رسوائی سے ہم کو بچائے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 504 سے اس سلسلے میں بڑا پیارا مضمون دیا ہوا ہے. جس قدر غفلت کا دور آ گیا ہے, بجلی کا کڑکنا اور بادل کا گرجنا جو کہ خوف کے مقامات ہیں, ان میں بھی بازوں کو مذاق سوچتا ہے. اکثر لوگ خوب اچھل کود کرتے اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں, حالانکہ جب آندھی چلتی مطلع ابر آلود ہوتا تو ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے خوف سے بے قرار ہو جاتے. چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, جس دن آندھی چلتی اور آسمان پر بادل گر جاتے تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا یعنی بدل جاتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضطراب یعنی بے چینی کی وجہ سے کبھی اندر آتے کبھی باہر تشریف لے جاتے, پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا, اے عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل عذاب کا نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. غم امت میں آپ بے قرار ہو جاتے. اللہ اللہ, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ.
ایک ولی اللہ حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ علیہ, یہ خوف خدا کا حال یہ تھا کہ جب آندھی آتی یعنی تیز ہوا چلتی تو بے قراری کے عالم میں کبھی کھڑے ہو جاتے تو کبھی بیٹھ جاتے, کبھی باہر نکلتے تو کبھی اندر تشریف لے جاتے, اپنے پیٹ کی کھال کو پکڑ لیتے. یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کا ایسا حال ہو جاتا جیسے حاملہ عورت کا درد ذہن ہے, یعنی بچے کی ولادت کی سخت تکلیف کے وقت جس طرح عورت کا حال ہوتا ہے, اس طرح یہ بے چین اور بے قرار اور تکلیف میں محسوس کیے جاتے ہیں. یعنی تیز ہوا سے ہم لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں, یہ خائفین کا حال خوف خدا والوں کا حال ہے. یہ ایسے موقع پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے, صحیح مسلم شریف پیج نمبر 446 حدیث نمبر 899 کے حوالے سے یہ دعا لکھی ہے اسی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں, کہ جب یہ آندھی چلے تو یہ دعا پڑھی جائے. اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به. یعنی یا الہی میں تجھ سے اس یعنی آندھی کی اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں, اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس آندھی یعنی تیز ہوا چلنے کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو اس میں ہے اور اس کے شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے. حضرت امام نجم الدین غزی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی بھیجی ہوئی نشانیاں مثلا بادلوں کا گرجنا، بجلی کا کڑکنا، زلزلہ، آندھی یعنی تیز ہوا، چاند گرہن اور سورج گرہن دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا خوف پیدا کرے، اس کا ڈر پیدا کرے، پروردگار سے پناہ اور عافیت مانگے اور ذکر و توبہ میں مشغول ہو جائے. کیونکہ یہ نشانیاں اسی مقصد کے لیے بھیجی جاتی ہیں. جیسا کہ اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآجَاتِ إِلَّا تَخْوِیفًا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو. تو یہ آندھیاں چلی نا جیسے، تو یہ بھی ایک ڈرانے کے لیے، نہ کہ تماشا بنانے کے لیے اور مزے سیلفیاں بنانے کے لیے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. حوالہ حسن التنبہ جلد 6 پیج نمبر 515-516 دار النوادر. ایک آسان ورد بھی نوٹ کر لیجئے، جس شخص کو آندھی، آسمانی بجلی یا کسی اور چیز سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو یا وہ تنگ دستی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے یا وکیلو پڑھا کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو پڑھتا رہے یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، تو اس سے انشاءاللہ الکریم، تو اس پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم حاجتیں یعنی ضرورتیں پوری ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی اور پڑھنے والے کے لیے رزق اور بھلائی کے دروازے کھلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج ماشاءاللہ ہمارے کئی مقامات پر کثیر تعداد میں عاشقان رسول جو ہے وہ جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. دم تھل ڈسٹرکٹ ناروال پنجاب میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہیں. کوٹ خواجہ سعید لاہور، یہ بھی بڑی تعداد میں جمع ہے. یہ بدین سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو ہے وہ عاشقان رسول. اسی طرح دوڑ سندھ، اوش شریف، شیخوپورہ، سکھر، گرین ٹاؤن لاہور، ملتان، کوئٹہ، فیصل آباد پنجاب میں بھی یہ ماشاءاللہ تعداد جمع ہے. ناروال کے اسلام میں بھی حاضر ہیں ماشاءاللہ.
ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں دے اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جتنا ہو سکے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت حاصل کریں، سارا سنتوں والا لباس پہنے، سارا دن امامہ شریف سر پہ ہو، داڑھی نہیں رکھی تو آقا کی یہ سنت بھی سجا لیں جس کا حکم واجب ہے کہ ایک مٹھی کم از کم داڑھی ہو، ایک مٹھی سے گھٹانا کاٹ دینا یہ گناہ ہے. اور جن کی نہیں نکلی وہ الگ بات ہے، وہ گناہگار نہیں ہے. جن کی نکل گئی اب یہ کاٹ کر چھوٹی کر دیتے ہیں یہ گناہگار ہیں. اور زلفوں کی سنت بھی ادا کر لیں، ظاہر نصیب انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور پاجامے اور شلواروں میں خاص کر یہ خیال رکھنا ہے کہ ٹخنے سے اوپر رکھنا یہ سنت ہے، چاہے شلوار ہو، پاجامہ ہو، چاہے تہبند ہو، نہ لنگی یا پھر پینٹ ہو، جو بھی پہنے آپ، یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ یہ ٹخنوں سے اوپر ہو. پنجے اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے، یہ ابری بھی ہڈی جس کو گٹا بھی بولتے ہیں شاید، تو اس سے اوپر ہو یہ پاجامہ یا پینٹ. ہمارے یہاں یہ بھی یعنی کہ مذہبی لوگ بھی، مذہبی وضاقتا والے، یہ بھی اس کا خیال نہیں کرتے، ٹخنوں سے نیچے ان کا پاجامہ یا شلوار وغیرہ ہوتے ہیں، لمبا کرتا پہنتے ہیں، عربی ڈریس، عربی ڈریس ہی بولتے ہیں ہمارے یہاں، ثوب بولتے ہیں اس کو، تو یہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے. یا بعض اوقات شوقین جو ہیں وہ بہت بڑا وہ رنگین جبا وہ خطیبوں والا وہ پہن لیتے ہیں، وہ بھی اکثر میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے ہی جا رہا ہوتا ہے، شوق پورا کرنے کے لیے پہنتے ہیں لیکن سنت چھوٹ رہی ہوتی ہے. اس کا بھی خیال رکھیں، اپنے سارے پاجامے، شلواریں، پینٹ وغیرہ یہ چیکنگ کر لیں، آپ کھڑے ہو کر کسی کو دکھائیں تو یہ نظر آئے گا اس کو رکھنے سے اوپر ہے نہیں. آپ جھکیں گے تو سمجھ نہیں پڑے گی دیکھنے میں, کیونکہ جھکنے سے یہ نیچے ہوگا, کھڑے ہوں گے تو اونچے ہو جائے گا, تو ترکیب آؤٹ ہو جائے گی. یا ایک ناپ اس کا لے لے ٹخنے سے اوپر کا, صحیح ایکوریٹ ناپ لے لے, پھر ساری پینٹیں وغیرہ ناپ لیں, سارے پاجامے ناپ لیں, اور درزی کی روزی کھلے گی اس طرح. اسی درزی کو مطلب کچھ بکری کروائیں اور اس کو خدمت کا موقع دیں, بنوا لیں, کٹنگ کروا لیں. آپ بولیں گے نہیں سلواؤں گا, سب خیال رکھوں گا, تو یار یہ نہیں سلوانے کا موقع پتا نہیں ملے گا نہیں ملے گا زندگی کا, بڑا آسانی. اور اس وقت تک کیوں ہم سننے سے محروم رکھیں اپنے آپ کو؟ اب پیٹھ کے پیچھے اگر یہ جو گلے کے بٹن ہے اگر پیٹھ کے پیچھے کسی نے لگا دیا درزی نے, تو جو لڑائی جھگڑا آپ کریں گے وہ آپ کو پتا, اور آپ ایک سیکنڈ کے لیے اس کو پہنیں گے نہیں. تو وہ آپ کو پسند نہیں ہے اس لیے نہیں پہنیں گے, پہننا نہیں چاہیے ویسے میں کہہ رہا ہوں, مگر آپ اس لیے مسئلہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو پسند نہیں ہے, بظاہر کسی بھی عقل مند کو پسند نہیں آئے گا. تو جو آقا کو پسند نہیں ہے اس کا خیال ہم کیوں نہیں رکھ رہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ سنت نہیں ہے, سنت یہ کہ اوپر ہو. اس لیے وہ آقا کی پسند ہماری پسند صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو سارے اسلامی بھائی نیت کریں کہ ان سنتوں پر عمل کرنا ہے. اسلامی بہنوں کے ٹخنے چھپ جائے, ان کی نیچے ہونے چاہیے جو بھی پاجامہ وغیرہ پہنے شلوار نیچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مسلمانوں میں پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں پسند ہیں, پہلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتے رہنا, اور دوسرا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا, اور تیسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا. سرکار کا پیارا صدیق ہمارا, ہر سنی کا نارا صدیق ہمارا.
پیارے بچوں کے پیارے پیارے مناظر, سبحان اللہ, مرحبا مرحبا مرحبا. یہ ابو بکر یہ پڑھا جا رہا ہے, اصل تلفظ ہے ابو بکر, کاف جو ہے وہ ساکن ہے, اس لیے صدیق اکبر یہ تلفظ صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور, کسی نے سوشل میڈیا پہ میسج کیا ہے کہ میری شادی ہونے جا رہی ہے, میں نے دل سے نیت کی ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا, ارادہ کیا ہے, اور میری والدہ نے بھی میری ساس کو منع کر دیا ہے, مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پہلی بیٹی کو بھی دیا تھا تو اتنا ہی سامان ہم آپ کو بھی دیں گے, تو اب یہ جہیز لینا میرے لیے اس میں گناہ گار تو نہیں ہوں گا میں؟
جہیز وہ آپ کو دے کب رہے, تو اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں, دینے دیجئے. منا دیکھو وقت ایک سا نہیں رہتا, کل اللہ نہ کرے شیطان نے آپ کو بیکا دیا, آپ کی امی کو بیکا دیا اور تانا دیا, تو تو اپنی ماں کے گھر سے لائی کیا ہے جو زور دکھاتی ہے؟ پھر کیا ہوا؟ کیونکہ وہ قلب منقلب ہوتا ہے. قلب کے لفظی معنی ہے بدلنے والا. قلب یہ منقلب ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، تو یہ دل تبدیل ہوتا ہے، اس لیے وہ جہیز ماں باپ دیتے ہیں، دینا چاہیے، جتنی ان کی حیثیت ہو اتنا دیں. یہ نہیں کہ سودی قرضے لے کر یا بغیر سود کے بھی قرضے لے کر دینے کا میں منع کرتا ہوں کہ نہیں، اس سے بعض اوقات بھر نہیں سکتے، پھر مزید جھگڑے، لڑائی یا جو بھی مطلب گناہوں کے سلسلے بھی ہو سکتے ہیں اور نیت بھی خراب ہو سکتی ہے، وہ اگلا مانگتا نہیں ہے تو دینا کس نے؟ تو اس لیے وہ جو اپنی حیثیت ہے اپنی بیٹی کو دے، جہیز بیٹی کا ہوتا ہے، شوہر کا نہیں ہوتا. شوہر کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، سب کو اجازت ہوتی ہے، جو بھی عرف و عادت ہے اس کے مطابق، لیکن اصل مالک کا جو ہے نا یہ وہ ہوتی ہے جہیز کی، جو دلہن ہے وہ ہوتی ہے. تو خیر آپ نے یہ کہا کہ نہیں دینا وغیرہ، امی نے کہا نہیں، اچھا جذبہ ہے، لیکن ایسا میرا مشورہ کہ ایسا کوئی بھی نہ کرے. ہاں ڈیمانڈ بالکل نہ کرے. اگر یہ دیتے ہیں تو جو بھی دیتے ہیں پھر یہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ پلنگ دینے والا تھا، آج کل تو یہ فلاں نے یوں دیا، فلاں نے یوں دیا، اللہ نے ان کو اتنا دیا اور بیٹی کو یہ چارپائی ٹکا دی ہے، سمجھے؟ یہ صوفہ ہے کوئی ہے؟ ایسا صوفہ دیا جاتا ہے؟ یہ کباٹ ہے پرانے زمانے کا، اب تو لیٹسٹ یوں ہوتا ہے. یہ اگر آپ کہیں گے نا تو دل جگر سب دکھے گا، سمجھے؟ بہت دن صدمے ہوں گے اور جھگڑے ہوں گے اور گناہوں کا سیلاب آئے گا اور شیطان ناچے گا آپ کے گھر میں. تو ایسا بھی نہیں کر رہے، وہ جو دیں اوکے، نہیں دے رہے، نہیں دے پا رہے، اوکے، آپ مطلب اس میں انٹرفیئر نہ فرمائیں. یہ میرے ناقص مشورے، یہ صرف آپ کو نہیں، یہ ساری امت کو ہے. ڈیمانڈ واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد صلی اللہ. پانی کے حوالے سے تین سوالات آئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک پانی کا ٹینکر میں اگر بچہ پیشاب کر دے تو پانی کا کیا حکم ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اے سی سے نکلنے والا پانی جسے ہم عام طور پر پھینک دیتے ہیں، کیا اس پانی سے وضو یا غسل وغیرہ کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ کہ اگر پانی نہ ہو تو اللہ پاک نے پاک ہونے کا کون سا طریقہ بتایا ہے؟
اب ٹینکر دادر دہا اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے اسے ٹینکر، یہ جو ٹینکر جو نظر آ رہے ہیں پانی کے، یہ مفتی صاحب بتائیں گے، دادر دہا لگ نہیں رہ رہی ہے.
جی ٹینکر بھی اور ٹینک بھی عام طور پہ جو ہمارے یہاں گھروں میں یا عام چھوٹی مساجد وغیرہ کے اندر بنتے ہیں وہ دے دردہ عمومی طور پر نہیں ہوتے، یعنی سو دس بائی دس جو بنتے ہیں اس اعتبار سے یہ نہیں ہوتے، چھوٹے ہی عام طور پر ہوتے ہیں. تو اس میں جب بچہ پیشاب کر دے گا تو اس صورت میں وہ ناپاک ہی ہو جائے گا،
ناپاک ہو جائے گا چاہے وہ پیشاب کا اثر معلوم ہو یا نہ ہو. اگر واقعی کوئی بڑا ٹینک ہے اس میں بچے نے پیشاب کیا اور اب بھی اگر پیشاب کا اثر آ گیا اس میں یہ جس حصے میں پانی کے وہ تو ناپاک ہے، اور اگر نہیں آیا تو اب یہ پانی پاک ہے. تو جو عمارتیں بناتے ہیں بلڈرز وغیرہ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ یہ کسی عالم سے مفتی سے مشورہ کرنے، دادر دا یہ مطلب یعنی کہ دس ہاتھ ادھر دس ادھر چاروں طرف اس ہاتھ کا مجموعہ بنے گا سو ہاتھ، تو دس ہاتھ بنے پانچ گز، میٹر میں کچھ فرق پڑے گا، یہ مفتی صاحب یاد ہوگا.
نماز کے احکام
ان کو فٹ آپ بتا دیں،
دے دردہ یعنی سو ہاتھ اور گز کے حساب سے 25 اور 225 فٹ، یعنی فٹ کے اعتبار سے 225 فٹ جو ہے یہ اسکوائر فٹ، یہ 225 جو ہے ہوگا تو اس کو دے دردہ کہا جائے گا.
بلڈرز جو ہیں وہ اس طرح کا بنائیں، اتنا بڑا ٹینکر بنائیں کہ مطلب یعنی کہ اگر جانور کبھی مر جاتے ہیں بیٹ ہو جا جانور بیٹ کرتے ہیں، بعض ہر جانور کی بیٹ ناپاک نہیں ہوتی، جیسے جو حلال پرندے اڑتے ہیں، یہ فارمولا یاد کر لیں آپ، جو حلال پرندے اڑتے ہیں جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، اور بھی پرندے ہوتے، چکور ہے، یہ بھی حلال پرندہ ہے، تو جو حلال پرندے اڑتے ہیں ان کا بیٹ پاک ہوتا ہے، اور جو حلال پرندے اڑ نہیں سکتے، یعنی زیادہ نہیں اڑ سکتے، تھوڑا بہت اڑ جانا، جمپ لگا دینا، پھدک جانا، تو یہ نہیں اڑنا کہلائے گا، یعنی کہ اونچا نہیں اڑ سکتے جو پرندے، تو ان کا بیٹ ناپاک ہوتا ہے. اچھا، یہ مرغی ہے، بطخ ہے جیسے، تو یہ ان پرندوں میں ہے کہ جو زیادہ اڑ نہیں سکتے، اور یہ چکور بھی غالباً زیادہ نہیں اڑتا، ذہن سے نکل رہا ہے میرے، چکور یہ پاکستان کا قومی پرندہ ہے،
چکور تو غالباً
خاص کر یہ روڈوں پر جہاں یہ ویرانے ہوتے ہیں نا، اونچا اڑتا ہے،
اونچا اڑتا ہے غالباً.
اچھا، تو چکور اگر اونچا اڑتا ہے تو پھر اس کی بیٹ بھی پاک ہے. اچھا، اور جو حرام پرندے ہیں جیسے چیل، کوے، یہ ان لوگوں کی، ان جانوروں کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے. اب اس کی مزید تفصیلات، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، تو یہ آپ کو معلوم کرنے کے لیے یہ پڑھنا ہوگا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں تفصیل دی ہوئی ہے. جیسے چیل، کوا، ان کی بیٹ جو ہے یہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے، اور مرغی، بطخ، ان کی جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے بیٹ. اسی طرح جانوروں کے بھی اس میں ہے کہ کس جانور کی غلیظہ، کس کی خفیفہ، اس میں آپ کو پڑھنا چاہیے، یہ معلومات رکھنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہر ہفتے امیر علیہ سنت کی جانب سے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بیان ہوتی ہے، اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو امیر علیہ سنت دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. اس ہفتے جو ہمیں رسالہ پڑھنا سننا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار.
فرمان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک بروز قیامت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، تو اسے چاہیے کہ مومن کے لیے مہربان اور نرم دل ہو.
یا اللہ پاک ہمیں نرمی کرنے والا بنا.
اللہم آمین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اقوال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کی نسلوں کو صحابہ و اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرما، اور عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرما کر بے حساب بخش دے.
اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ، گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا تھا، اس کی کارکردگی بھی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی ہفتہ وار رسالہ جنوری 2022 میں بخار کے فضائل، پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 17,07,948، پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 8,71,778، اوورسیز میں اسلام بھائی 34,903، اوورسیز میں اسلام بہنوں کی تعداد 1,63,032. ٹوٹل کارکردگی جو اب تک ہمیں موصول ہوئی وہ 27,77,661، اور یاد رہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 40 لاکھ ہے، اور اس بار بھی الحمدللہ رسالہ ملا ہے. تمام ذمہ داران کو چاہیے کہ اس رسالے کو عام بھی کریں، اور الحمدللہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے پرنٹ بھی ہوتا ہے، اور پھر ہمارے اسلام بھائی اس کو تقسیم بھی کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. ظاہر ہے بعض ہمارے طلبہ اسلام بھائی کو دیکھا ہے، یہ رسالہ کئی کئی کو پڑھ کر سناتے ہیں. یہ ماشاءاللہ اقوال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہے، یہ ہمارے ذمہ داران اب دکھا رہے ہیں، تو یہ رسالہ مطلب یہ لیا ہے، تو اب ظاہر اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو دوسروں کو پڑھ کے سنانا ہے. اس طرح سے اس کو عام کریں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی. الحمدللہ، ہر ہفتے مدنی مذاکروں میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور سوالات دینے والوں، جوابات دینے والوں کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں. پچھلے ہفتے جو سوال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بتائیے، جواب عبداللہ. سوال نمبر ٹو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب، بہت بڑا سچا. سوال نمبر تھری، کالے بالوں کے بعد سفید بال آ جانا کس چیز کا پیغام ہے؟ جواب، موت کا. تو جو ہمارے پاس سوالات نام آتے ہیں تو سلیکٹڈ جو نام ہیں، محمد عظیم گلستان جوہر کراچی، محمد بن غلام ڈیرہ غازی خان، ام رضا رب الکلین نیو یارک، بنت ارباب سندھ، بنت اللہ وسایہ مظفر گڑھ، بنت قطب الدین لیاقت پور، بنت عبدالعزیز ننکانہ. تمام درست جوابات دینے والوں میں جو لکی ڈرا کے ذریعے نام نکلا، بنت قطب الدین لیاقت پور، ان کو تحفے میں 12 ماہ کی فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا کسی کا بھی نام پیش کریں، ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ یا جس ایڈریس پر بھی دیں گے ماہنامہ فیضان مدینہ کلرڈ جو ہے یہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آئندہ ہفتے یعنی اس مدنی مذاکرے کے جو سوالات ہیں یہ بھی نوٹ کر لیے جائیں، اس کے ساتھ نمبر بھی نوٹ کر لیا جائے، اور ہو سکے تو آپ ضرور اس کے سوالات بھیجیں، ہو سکتا ہے ڈرا میں آپ کا نام آ جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے اس سال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، شہدائے بدر، شہدائے احد، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور ہفتہ وار رسالہ کم سے کم 12 افراد تک جو کسی طرح پڑھائیں سنائیں اور اس کی کارکردگی پیش کریں، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے، ہمارے بچوں کو بخش دے، گھر والوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی بھی بخشش فرما، ہمارے مسلمان پڑوسیوں کو بھی بخش دے. اے اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان تمام عاشقان رسول کی بخشش و مغفرت فرما، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما. یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، دنیا اور آخرت کی سلامتی ہمارا مقدر بنا. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، معمولی سی سردی ہو گرمی ہو ہم برداشت نہیں کر پاتے، تیز ہوائیں چلیں ہمیں ہلا کر رکھ دیتے ہیں، طرح طرح کے نقصانات بھی ہمارے پیش آ جاتے ہیں، معمولی سا ذرہ آنکھوں میں چلا جائے تو تڑپا کر رکھ دیتا ہے. اے اللہ ہم یقیناً کمزور ہیں، لیکن اے اللہ نفس و شیطان نے ایسا پھنسایا ہے کہ ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، عبادت کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہو پاتا، نیکیوں کی طرف رغبت نہیں پاتے، سنتوں پر استقامت نہیں ملتی، عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا. اے اللہ جبکہ زندگی میں ہمیں مختصر سا وقت گزارنا ہے، قبر کا تاریخ گڑھا ہمارے سامنے ہے، میدان محشر کا احوال ہم سنتے ہیں کہ تانبے کی دہکتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کر کے اس زندگی کا حساب لیا جائے گا، جوانی کیسے گزاری پوچھا جائے گا، مال کس طرح کمایا کس طرح خرچ کیا پوچھا جائے گا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا پوچھا جائے گا۔ اے اللہ، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے کہ بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری موت ایمان والی موت ہو، کلمے والی موت ہو۔ اے اللہ، جب قبر میں جائیں قبر کے عذاب سے بھی ہمیں بچانا، قبر کی تاریکی تنگی سے بھی بچانا، قبر کی وحشت و گھبراہٹ سے بچانا۔ اے اللہ، میدان محشر میں جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے حساب کتاب ہوگا، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بے شمار بندے بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اے اللہ، صدیق اکبر کا واسطہ، ان بے حساب جنت میں جانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہم بھی بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں اور جنت میں آقا کے قدموں میں مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عنایت ہو۔ اے اللہ، صدیق اکبر یہ عشق رسول کا واسطہ، ہمیں بھی پکا سچا عاشق رسول بنا، عاشق صحابہ بنا، عاشق اہل بیت بنا۔ اے اللہ، صدیق اکبر کی عبادت کا واسطہ، ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرما، تقوی پرہیزگاری کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری بیماریاں دور ہوں۔ جتنے مدنی چینل پر یا مختلف مقامات پر جو جمع ہیں، مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ، کاروباری نوکریوں کے مسائل، جو بھی رزق کے معاملات ہیں، تنگ دستی ہے، اے اللہ آسانی فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، عافیت ہمارا مقدر بنا، ہمارے گھروں میں محبت امن قائم ہو جائے، محبتیں ہوں، پیار ہوں، الفتیں ہوں۔ اے اللہ، گھریلو لڑائی جھگڑے بھی دور ہو جائیں، آپس میں محبتیں پیار نصیب ہو۔ مولا کریم، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے۔ یا اللہ، رشتوں کی رکاوٹیں بھی دور ہوں، گھر امن کا گہوارہ بن جائیں، عافیت ہم سب کا مقدر بنا۔ کرونا وائرس اور دیگر مہلک امراض پھر سر اٹھا رہے ہیں، مولا کریم رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، یہ سارے وبائی امراض ہم سے دور ہو جائیں، کرونا وائرس بالخصوص دنیا سے دفع ہو جائے، عافیت نصیب ہو جائے۔ اے اللہ، جو مشکلات ہیں وہ بھی آسان کر دے، رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں، ہماری نسلوں کو مالا مال فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔
گناہ کرتے ہوئے میں گیا تو کیا کروں گا میں، گناہ کرتے ہوئے گئے میں گیا تو کیا کروں گا میں، بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کر۔
بس رہنا
والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ